بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله عز وجل وتبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آج 17 ربیع الاول کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں انتہائی اہم موضوع لے کر پیش ہوئے ہیں آج کا عنوان سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سیرت رسول خدا ہمارے لیے کامل نمونہ ہے ایک ایسی سیرت ہے کہ جو ابدی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص موجود نہیں ہے ایک ایسی سیرت ہے کہ جو ہمارے لیے اگر ہم اس کو اپنائیں تو ذلت سے عزت کی طرف جا سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں مولانا سید عباس حسینی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
علیکم السلام ورحمۃ اللہ
آو سید ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور یہاں تشریف لائے کیونکہ آج 17 ربیع الاول ہے اور اس عنوان سے ہمارا موضوع سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سیرت رسول خدا ایک ایسی سیرت ہے کہ جو ہمارے لیے کامل و اکمل نمونہ ہے کہ جس کے تناظر میں جس کو تھام کر ہم ذلت سے نکل کر عزت کی طرف جا سکتے ہیں آو سید میرا آپ سے پہلا سوال یہ رہے گا اسی تناظر میں کہ سیرت کیا ہے اور اس کے انسانی زندگی میں اہمیت کیا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین میلاد صادقین رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کو اور تمام حاضرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں واقعاً یہ بہت بڑی عظیم مناسبت ہے اسلام کی بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے کہ ان دو بزرگ اور عظیم ہستیوں کی ولادت ہے تو جب ہم رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جب گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو واضح سی بات ہے ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے کہ خود سیرت کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اس کی انسانی زندگی میں اہمیت کیا ہے دیکھیے سیرت عربی زبان کا ایک لفظ ہے عربی زبان میں سارا یسیر سیرن یعنی چلنے کے معنی میں ہے لیکن اسی کو جب فعلہ کے وزن پر لے جائیں جیسے شیخ مطہری نے کہا ہے تو عربی زبان میں جو فعلہ کا وزن ہے وہ ایک خاص قسم کی چال خاص قسم کے چلن کو کہا جاتا ہے تو یہ ایک لغوی لحاظ سے کسی بھی انسان کی جو ایک خاص چال ہے اس کا ایک خاص چلن ہے ایک خاص انداز میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو اس انسان کی سیرت کہا جاتا ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے سیرت عربی میں جس کو کہا جاتا ہے ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق خلق اور خلق میں یہی فرق ہے خلق ظاہری شکل صورت ہے جبکہ جو خلق ہے وہ انسان کی باطنی شکل و صورت انسان کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے اور ایک باطنی شکل و صورت انسان کی ہوتی ہے اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ظاہری شکل و صورت ہے شاید وہ بہت حد تک انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی ہر ایک کی اپنی خاص مخصوص شکل ہے لیکن جو باطنی شکل و صورت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو باطنی صفات ہے ان کا جو ایک مجموعہ جس کی بنا پر انسان کی پہچان ہوتی ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے ہر انسان اپنی باطنی شکل و صورت اس کی تشکیل خود دیتا ہے اپنے افعال اختیاری کے ساتھ اس لحاظ سے بعض بزرگان نے یہاں پر ایک بہت خوبصورت تقسیم بندی بھی کی ہے کہ جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں ممکن ہے بعض کا خلق اچھا ہو خلق اچھا نہ ہو بعض کا ممکن ہے خلق اچھا ہو خلق یعنی جو ظاہری صورت ہے وہ جو ہے اچھا نہ ہو بعض کا ممکن ہے دونوں اچھا ہو اور بعض کا ممکن ہے دونوں اچھا نہ ہو تو یہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں ان ہستیوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں واضح سے بات ہے خلق بھی بہترین اور خلق بھی بہترین خود رسول اکرم اسلام حتیٰ جب کربلا میں آپ کو معلوم ہے کہ جب جناب شہزادہ علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین نے جو بہت ایک مشہور جملہ فرمایا اس میں یہ تھا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک تو یہ رسول اکرم اسلام کے حوالے سے بس سیرت کا معنی ایک حد تک ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ انسان کی جو باطنی صفات ہیں انسان کے جو ملکات ہیں ان کی شکل میں انسان کی جو ایک شکل و صورت بنتی ہے انسان کی زندگی کا ایک طریقہ ہے اس کو انسان کی سیرت کہا جاتا ہے اہمیت واقعاً بہت زیادہ ہے خاص طور پر جب ہم رسول اکرم اسلام کی زندگی کے حوالے سے ان سے متعلق بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے آیت کی تلاوت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رسول گرامی اسلام کی ذات کو قرآن نے بطور اسوہ بطور نمونہ بطور ایک رول ماڈل کے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، اور جس طرح سے خود قرآن کا پیغام ابدی ہے قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح سے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، وہ بھی حتماً ابدی ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ میں صرف یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ اسوہ یا نمونہ کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ فارسی زبان میں اس کے لیے مثلاً جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے الگو، یا کہا جاتا ہے سرمشق۔ سرمشق اگر آپ ہم سمجھ لیں تو ممکن ہے ہمارے لیے بات کرنا آسان ہو جائے۔ پرانے زمانے میں تختی لکھی جاتی تھی، تو تختی میں جو پہلا خط ہے، جو پہلی لائن ہے، وہ استاد لکھ کر دیتے تھے، اور پھر جو شاگرد ہے اس سے کہا جاتا تھا کہ باقی جو لائنیں ہیں آپ نے اس کی طرح لکھنا ہے۔ تو یہ ہے جو پہلی جو لائن ہے، یہ ہے سرمشق، اسی کو نمونہ کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں بھی بعض انسان ایسے ہیں کہ باقیوں نے ان کی طرح بننا ہے، تو وہ جو انسان ہے وہ رول ماڈل، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں دیکھیں، آپ کسی جوان سے پوچھ لیں، ممکن ہے کوئی کھیل کا کوئی کھلاڑی اس کے لیے رول ماڈل ہو، کوئی اداکار رول ماڈل ہو، اسی دوسری طرف سے کوئی عالم دین اس کا جو ہے رول ماڈل ہو کوئی۔ اسی طرح سے جب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے نمونۂ عمل پیش کیا۔ مزید وضاحت کے لیے انتہائی چھوٹی سی مثال، جو آغا قرآتی جو ہیں ایران کے مشہور عالم دین، انہوں نے ایک بہت پیاری مثال دی، وہ مثال اگر ہم بیان کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، آپ جاتے ہیں درزی کے پاس، کپڑے سلوانے ہیں آپ نے، تو کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ زبانی کلامی اس سے کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا سوٹ چاہیے، کالر اس طرح سے ہو، لمبائی اتنی ہو، چوڑائی اتنی ہو، جیبیں کتنی ہوں، وغیرہ وغیرہ، آپ ساری چیزیں اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح کا ایک جوڑا بنا کر آپ کو دے گا۔ دوسری مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، آپ اس طرح سے اس جوڑے کی صفات نہیں بیان کرتے، بلکہ آپ اپنا جو سب سے بہترین جوڑا، جو آپ کے لیے فٹ ہے، جو آپ کے لیے مناسب ہے، وہ لے جا کر اس کو دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں دیکھیں یہ جو میرا جوڑا ہے نا، اس کی طرح کا ایک جوڑا اور چاہیے مجھے۔ یہ جو دوسری صورت ہے یہ نمونے کی ہے، یعنی آپ نے اس درزی کو نمونہ پیش کیا اور کہا اس کی طرح ایک اور جوڑا بنا کر دیں۔ قرآن مجید نے جب انسانیت کے لیے نمونہ پیش کرنا چاہا، ایک مرتبہ وہ صفات بتائیں کہ یہ صفات میرے لیے مطلوب ہے، مثلا وہ انسان جو خدا کو مطلوب ہے اس میں کون سی صفت، مثلا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما یا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس طرح کر کے متعدد صفات بتائیں کہ ایک انسان میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ دوسری مرتبہ خداوند متعال نے اپنا جو سب سے کامل ترین انسان تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور اسی طرح سے جو باقی ائمہ معصومین علیہ السلام، یہ ہستیاں نازل کیں، یہ ہستیاں جو ہیں ان کو اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں اتارا، تاکہ ان کو دیکھ کر باقی لوگ سیکھ لیں کہ خدا کو جو مطلوب بندے ہیں وہ یہ لوگ ہیں، ہم نے ان کی طرح بننا ہے، ان میں جو صفات ہیں ان صفات کا ہم نے بھی مظہر بننا ہے، ان صفات کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔
ہمیں کچھ چیزیں نہیں بتائیں بلکہ
عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ تو یہ ان ہستیوں کی زندگی اس حوالے سے واقعا ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہم سے اپنی بساط کے مطابق واقعا کوشش کرنی چاہیے ان ہستیوں میں جو صفات تھیں وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں انشاءاللہ۔
ہاں سید، اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال کی طرف جاؤں، آپ کی گفتگو سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ جو آپ نے بیان کی ہے کہ خلق یعنی سیرت ہے، تو خلق کیا وہی جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں وہی اخلاق ہے یہ خلق، یا کسی اور چیز کا نام ہے؟ اس کو ذرا ہمارے ناظرین کے لیے واضح کرتے چلیں۔
جی بالکل، اخلاق بھی اسی سے ہے، لیکن البتہ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت کا دائرہ البتہ اخلاق سے بڑھ کر ہے۔ اخلاق وہ صفات ہیں کہ جو انسان میں رچ بس گئی ہیں، لیکن سیرت میں صرف صفات نہیں بلکہ افعال، رفتار جن کو کہا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ ایک کام مسلسل ایک شخص جب انجام دیتا ہے وہ اس کی سیرت بن جاتی ہے۔ تو رسول اکرم اسلام کی صفات بھی ہیں، اور اسی طرح سے جو رفتار ہے، البتہ رفتار کی جڑیں صفات میں ہیں، وہ ایک الگ فلسفی بحث ہے، وہ اپنی جگہ ایک الگ سے بحث ہے۔
ماشاءاللہ، بڑے مستفید ہوئے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور بڑے اہم نکات کو بیان کیا ہے۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ انفرادی زندگی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔
جی ہاں، دیکھیں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، واقعا یعنی دیکھیں جو جس طرح شاعر نے کہا تھا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصے مختصر، تو اس ذات کے حوالے سے واقعا گفتگو کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا اور ان کی سیرت کو بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یعنی خدا کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے عظیم ترین جو ذات ہے، اس ذات کا نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ کی زندگی کے کچھ انفرادی پہلو ہیں، کچھ اجتماعی پہلو ہیں، واضح سے بات ہے اس مختصر وقت میں ہم ان تمام جوانب کی طرف، ان تمام پہلوؤں کی طرف جو ہے نہیں جا سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، لہٰذا انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رسول گرامی اسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ مبعوث سے نبوت ہوئے ہیں 40 سال کی عمر میں، تو اس سے پہلے آپ نے جو ایک اہم ترین کام کیا جو ہم انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، خاص طور پر جو ہمارا طبقہ ہے، علماء، مبلغین، ذاکرین وغیرہ کا جو طبقہ ہے، ان کے لیے رسول گرامی اسلام نے اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنی ان نیک صفات سے اپنے آپ کو اس معاشرے سے منوایا۔ آپ جانتے ہیں کہ قریش والے رسول گرامی اسلام کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا ہوا تھا۔ تو یہ اپنے آپ کو اپنی صفات کے ذریعے سے اس معاشرے میں منوانا، یہ ایک اہم پہلو ہے ہماری زندگی میں۔ لہٰذا اتنا کام کریں، اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کریں، لوگ واقعاً ہم سے متاثر ہوں، ہماری صفات باطنی سے متاثر ہوں، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، پھر جا کے جب ہم معاشرے میں کوئی بات کریں گے، اس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہیں گے، اس معاشرے میں جا کر تبلیغ کرنا چاہیں گے، تو ہماری بات مؤثر ہوگی۔ یعنی اپنے آپ کو پہلے مرحلے میں منوائیں اس معاشرے میں، اس کے بعد ہم تبلیغ کریں، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں۔ اس حوالے سے وہی صدق، سچائی، امانت داری، یہ ایک پہلو ہے رسول گرامی اسلام کی زندگی۔ عبادت کے حوالے سے دیکھیں تو واقعاً دیکھیں، یہ بھی ہمارے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ جب مبعوث نبوت ہونے سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کا ایک پورا سلسلہ تھا۔ اکثر آپ معاشرے سے کٹ کر متعدد ایام کے لیے غار حرا جایا کرتے تھے اور وہاں عبادات میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت بھی آپ غار حرا میں ہی تشریف فرما تھے۔ اسی طرح سے ہر سال اعتکاف پر بیٹھتے تھے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کا جو ایک آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں آپ اعتکاف پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جس سال میں غزوہ بدر بظاہر ہوا تو اس میں چونکہ جنگ کی وجہ سے آپ نہیں بیٹھ سکے تو اس کی آپ نے قضا کی، اور اتنی زیادہ عبادت آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے تو گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود اتنی زیادہ عبادت؟ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ تو خدا کے شکریہ ادا کرنے کی خاطر اتنی زیادہ عبادت، بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، حتیٰ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور عبادت میں، حتیٰ خود خدا وند متعال کو کہنا پڑا، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا۔ اسی طرح سے سورہ مزمل میں کہا کہ اقم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو بہت زیادہ جاگا نہ کریں، اے حبیب، آپ کچھ دیر کے لیے سویا کریں۔ اس حد تک خدا کو خود جو ہے حکم دینا پڑا، تو بہت زیادہ عبادت میں آپ مشغول ہوتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ خود رسول گرامی اسلام پر نماز شب جو ہے واجب تھی، اس کے باوجود، یعنی اس کے علاوہ، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ آپ کی زندگی کا ایک مکمل حصہ تھا۔ اس حوالے سے جو ہے اخلاق کے حوالے سے، ایک صرف آپ کی خدمت میں چونکہ ہمارے پاس اخلاق کے حوالے سے، انتہائی خوش اخلاق، کبھی کسی سے بد رفتاری نہیں کی، کبھی اونچی بات نہیں کی کسی سے، ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں آپ پیش آئیں۔ وہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ عرب کا ایک بدو آیا اور اس نے آپ کی چادر کھینچی، حتیٰ آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا اور کہا، یا محمد، مر لی من المال الذی عندک، وہ جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے دو۔ رسول گرامی اسلام نے ایک تبسم فرمایا اور اس کے بعد کہا، دیو اس کو، جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دیو۔ واقعاً دیکھیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ہوتے، یعنی ہم کہاں، وہ ذات کہاں۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی میں، حتیٰ وہ جو خاتون، وہ جو یہودی ایک خاتون تھی جس نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، جب اس کو پکڑ کر لائے تو اس سے پوچھا کہ آپ، تم نے مجھے زہر کیوں دیا باہر، اس نے اپنا ایک جواب دیا، تو اس کے بعد آپ نے اس کو معاف فرمایا، وہ جس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اس تک کو معاف فرمایا۔ بہرحال میں ایک انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ کر کے آپ کی سیرت کے حوالے سے چند اہم باتیں، مثلاً واقعاً سادہ زیست تھے، انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، کوئی بناوٹ، کوئی دکھاوا، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں آپ کی زندگی میں۔ تاریخ جنہوں نے لکھی ہے، سیرت جنہوں نے لکھی، انہوں نے کہا کہ انتہائی سادہ غذا تناول فرماتے تھے، انتہائی سادہ لباس ہوتا تھا، انتہائی سادہ انداز میں آپ چلتے تھے، وہ جو جاہ و حشم اور اطرافیوں کو لے کر ساتھ چلنا، اس طرح کا آپ کا کوئی انداز نہیں تھا، گھوڑے اور خچر پر آپ سواری کیا کرتے تھے، انتہائی سادہ کھانا تناول فرماتے تھے، کہ جس میں عام طور پر کہا گیا کھجور، اور کھجور کے ساتھ بعض دفعہ مثلاً جو ہے جو کی روٹی ہوتی تھی، یہ آپ کی غذا تھی عام طور پر. جانوروں کا دودھ خود سے جا کر آپ دھو لیا کرتے تھے. دیکھیں کتنی پیاری سیرت ہے. کوئی آپ کے رکاب میں ساتھ چلنے لگتے, جب خاص طور پر جب آپ سواری پر ہوں, تو اس وقت اس کو منع کرتے تھے, اس طرح نہ جائیے, بادشاہوں کے چلنے کا انداز ہے, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. اسی طرح سے اپنے کپڑوں میں اور اپنے جوتوں میں جب کبھی پیوند لگانے کی ضرورت پڑتی تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے ان میں پیوند لگایا کرتے تھے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو سیرت میں نقل ہوئی ہیں ہمارے لیے واقعاً اسوہ ہے, ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ایک انتہائی سادہ زیست, سادہ زندگی, حتیٰ اس حد تک تاریخی روایات میں نقل ہوا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی اصحاب کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے, باہر سے کوئی آتا تھا اس کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان میں سے رسول کون ہے. اس حد تک آپ سادہ زیست تھے, تو واقعاً ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں.
آپ سے یہ انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا ہمارے سوال کا اور مختلف زوایا پہ گفتگو کی, بہت ہی مستفید ہوئے اور واقعتاً ایسے نکات کو بیان کیا کہ جو ہمارے لیے قابل استفادہ تھے. اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال پہ جاؤں, آپ کی گفتگو کے آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک میں مبعوث ہوئے, تو اس کے لیے اس کو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا واضح کر دیں کہ 40 سال میں مبعوث ہوئے یعنی اس کا کیا مطلب ہے.
دیکھیں ہمارا تو اصل عقیدہ تو یہ ہے کہ کنت نبیاً و آدم بین الماء والتین. دیکھیں ان بہر ایک الگ موضوع ہے کہ یہ ان ہستیوں کا ایک نورانی وجود ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ہے, ہم اس وجود کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ایک مادی وجود ہے کہ جب اس مادی دنیا میں تشریف لائیں تو ایک ظاہری شکل و صورت ہے جس میں ہر نبی ایک خاص عمر میں ایک خاص عرصے بعد مبعوث برسالت یعنی پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ اب کے بعد آپ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے مبعوث برسالت. تو یہ 40 سال جب آپ کی ایج تھی, رسول گرامی اسلام کی عمر تھی, تو غار حرا میں پہلی وحی جو اقرا وربک الاکرم, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو یہ والی آیت جو سورہ اقرا جو ہے نازل ہوئی, تو یہاں سے آپ کی نبوت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے, یعنی آپ کا اعلان نبوت جس کو کہا جاتا ہے,
لوگوں تک پیغام پہنچانے
اعلان نبوت جو ہے وہ شروع ہوا. جی ہاں, یہ جو ہے جب آپ 40 سال کی عمر میں تھے تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا.
آپ سید, آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی زندگی کو خوبصورت انداز میں بیان کیا اور بہت خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی. اب کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا اگر ہم اس سوال کو نہ کریں اور اس سوال کا جواب نہ چاہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتماعی زندگی کی زوایا کیا ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے, آپ سے یہ سوال ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اجتماعی زندگی پہ ذرا روشنی ڈالیں.
جی یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے. دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی میں کہ وہ انفرادی حوالے سے بہت اچھے انسان ہیں, بہت زیادہ عبادت گزار ہے, دن رات جو ہے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ معاشرے سے کٹ کے رہ جاتا ہے. اسلام کا پیغام یہ نہیں ہے. اسلام میں جہاں ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ خدا سے رابطے میں رہنا ہے, خدا سے متصل رہنا ہے, وہیں پر خود پیغمبر اکرم کی سیرت سے بھی جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں انسان کا رابطہ خدا سے ہے, وہیں پر لوگوں سے, وہیں پر معاشرے سے بھی انسان کا رابطہ ہونا چاہیے. معاشرے سے کٹ کر جو ہے انسان نہیں رہا جائے. خاص طور پر ایک نبی جو معاشرہ تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے, ایک نبی جو معاشرے میں عدل و انصاف برپا کرنے کے لیے آیا ہے, وہ نبی معاشرے سے کٹ کر کیسے رہا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت پہلو ہیں. میں ایک صرف پہلو کو اجاگر کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے واضح سی بات ہے کہ اس عرب معاشرے میں ایک نیا دین ایک لحاظ سے آپ لے کر آئے اور پرانے جو ان کے ادیان تھے یا ان کا جو پرانا دین تھا, پرانے ان کے رسم و رواج تھے, ان سب کا جب آپ نے مقابلہ کیا تو واضح سی بات ہے کام اتنا آسان نہیں تھا, مشکلات بہت زیادہ تھیں, سختیاں بہت زیادہ تھیں. آپ نے جو استقامت دکھائی, آپ نے جس شجاعت کے ساتھ, آپ نے جس بہادری کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کیا, یہ واقعاً ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. مدینہ بعد میں آئے, پہلے مکے میں. کلن اگر آپ رسول گرامی اسلام کی زندگی دیکھ لیں تو بہت زیادہ مشکلات تھیں, دشمن بہت زیادہ تھے آپ کے. ایک طرف دیکھیے تو کفار قریش آپ کے دشمن تھے, چونکہ ان کے جو آبا و اجداد کا جو دین تھا اس کی آپ نے مخالفت کی. دوسری طرف یہود و نصارہ بھی آپ کے دشمن تھے, واضح سی بات ہے, چونکہ ان کے ادیان کی بھی مخالفت ہوتی تھی. تیسری طرف خود مدینہ کے اطراف میں دو اہم سلطنتیں بادشاہتیں تھیں, آپ کو پتہ ہے, ایک طرف روم کی سلطنت تھی, دوسری طرف ایران کی. تو یہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو آپ کے دشمن تھے. اور چوتھا جو دشمن تھا آپ کا وہ اندرونی دشمن, جن کو منافقین کہا جاتا ہے. تو یہ چار الگ الگ محاذ تھے آپ کے سامنے. رسول گرامی اسلام نے انتہائی استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے آپ کی الگ الگ اسٹریٹجی تھی، آپ نے باقاعدہ پروگرام بنایا تھا، باقاعدہ آپ نے ایک خاص انداز میں ان میں سے ہر ایک کا جو ہے آپ نے مقابلہ کیا۔ دیکھیں، آپ کے پاس شروع سے اگر آپ دیکھ لیں، نہ کوئی بہت زیادہ تعداد تھی، نہ مال و اموال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اقتصادی حوالے سے بھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک ایسے طریقے سے آپ آگے بڑھے کہ آہستہ آہستہ تعداد میں بھی اضافہ ہوتی چلی گئی، اور جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال سے اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ آپ خود جانتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے ہر حربہ آزمایا گیا، اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو پتہ ہے شعب ابی طالب میں تین سال محاصرے میں رکھا گیا کہ کتنی سختیاں جھیلیں، جس میں وہ ایک الگ یعنی موضوع ہے کہ شعب ابی طالب میں کون کون سی سختیاں برداشت کرنی پڑیں، جس میں خود رسول گرامی اسلام تھے اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے افراد تھے۔ اسی طرح سے مختلف جنگیں مسلط کی گئیں، خاص طور پر جب آپ مدینہ میں آئے تو جنگیں مسلط کی گئیں، جنگ احزاب کا آپ نے سنا ہے کہ جنگ احزاب میں دشمن طاقتیں سب اکٹھے ہو کر آئیں، تو اس طرح سے متعدد طریقوں سے انہوں نے اس پیغام ابدی کو شروع میں ہی ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود مکہ کے اندر ابتدا میں ہی رسول گرامی اسلام کو تنگ کیا گیا، تمسخر کیا گیا، نعوذ باللہ، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، اس طرح سے واقعاً جس کو کہتے ہیں زج کرنا، یہ ساری اس کے علاوہ اور بھی جو وہ سختیاں تھیں وہ ساری آپ نے برداشت کیں اور ان سب کا آپ نے مقابلہ کیا۔
یعنی اپنوں کے اندر منافقین بھی،
جی منافقین اسی طرح سے وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ آپ کو مثلا یہ عبداللہ کا یتیم کیا کرے گا، یہ عبداللہ کا یتیم تھے آپ، تو عبداللہ کا یتیم یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کرتا ہے، تو بہت زیادہ اس طرح سے آپ کو تنگ کیا گیا۔ لالچ دی گئی، مال کی لالچ دی گئی کہ کتنے مال چاہیے تمہیں، مال دیتے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر تم نے شادی کرنی ہو تو عرب کے جس قبیلے میں تم کہو وہاں تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ تو وہ جو مشہور جواب رسول گرامی اسلام کا کہ خدا کی قسم اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں ایک ہاتھ میں آفتاب ایک ہاتھ میں مہتاب بھی رکھ دو، پھر بھی میں اپنے اس پیغام سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ جو صبر و استقامت و حوصلہ آپ کی زندگی میں ہے، یہ واقعاً ہم سب کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ افراد کی تعداد کم دیکھ کر یا اقتصادی جو ہماری طاقت ہے وہ کم دیکھ کر انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر انسان ڈٹا رہے تو انسان جو ہے اس مشکل مرحلے کو گزار کر آگے پہنچ سکتا ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک آخری جو میں بات کرنا چاہوں گا، عام طور پر جو ہے حضرت امیر علیہ السلام کی شجاعت اور ان کی بہادری کے جو ہے ہم قصے بہت زیادہ سناتے ہیں، لیکن خود حضرت امیر علیہ السلام جن کی شجاعت کی تعریف کرتے تھے وہ رسول گرامی اسلام تھے۔ میں صرف ایک جملہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ جملہ یہ ہے کہ حضرت امیر وہ عرب کا بہادر۔ آپ فرماتے ہیں، آپ در حقیقت خلاصہ اس طرح سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شجاعت اور بہادری میں میں پیغمبر اکرم کا شاگرد ہوں، یعنی میں نے کچھ جو کچھ سیکھا ہے وہ رسول گرامی اسلام سے سیکھا ہے۔ اور جب جنگوں کا احوال آپ بتاتے ہیں تو فرماتے ہیں کنا اذا احمر البأس، یعنی جب جنگ سخت مرحلے میں داخل ہوتی تھی، ولقی القوم القوم، یعنی جب دو جو لشکر ہے وہ آپس میں ملتے تھے، یعنی جنگ کنایا ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی، اتقینا برسول اللہ، امیر المؤمنین کا بیان ہے، ہم کس کی پناہ لیتے تھے؟ رسول اللہ کی پناہ لیتے تھے۔
علی جیسا
بہادر، جی جی۔ اور آگے ابھی بات ختم نہیں، آگے فرماتے ہیں فما یکون احد اقرب الی العدو منہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی دشمن کے زیادہ قریب نہیں ہوتا تھا رسول اللہ سے، یعنی ہم میں جو سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا دشمن کے
فرنٹ لائن
وہ رسول گرامی اسلام تھے۔ تو یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، صبر، استقامت، حوصلہ، شجاعت، بہادری۔ اس طریقے سے آپ نے دشمنوں کو تمام محاذوں پر ناکام کیا اور ریاست مدینہ کی آپ نے بنیاد رکھی، اور اسلام کے اس ابدی پیغام کو، اور خاص طور پر اسلام کے اندر جو قسط و عدل کی بات کی گئی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جس کی بنیاد عدل پر ہو، وہ معاشرہ آپ نے قائم کیا اور دنیا کو دکھایا دیکھیے اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ واقعی ہمارے نمونۂ عمل ہے کہ کہاں سے آپ چلے، آغاز آپ نے کہاں سے کیا اور کہاں تک اس معاشرے کو آپ لے کر گئے، اور اس میں آپ نے کون کون سی پالیسیز اپنائیں، یہ ہم واقعی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔
آپ سید انتہائی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت دیا، یہاں تشریف لائے اور سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی، سیرت کیا ہے اس کو بیان کیا، اس کا انفرادی پہلو ہو یا اجتماعی پہلو ہو اس پہ گفتگو کی، ہم انتہائی مشکور ہیں آپ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتماعی زندگی کو بھی اور ان کی انفرادی زندگی کو بھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اجتماعی پہلو ہو یا انفرادی پہلو ہو، ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل عمل ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی انفرادی زندگیوں میں بلند ہوں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. اسی طرح اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ملتیں، ہمارے معاشرے بلندی کی طرف جائیں تو ہمیں رسول خدا کی اجتماعی سیرت کو اپنانا پڑے گا. ناظرین، جب تک ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک بلندیوں کو نہیں اپنا سکتے. آج ہمیں جو مختلف نظام نظر آتے ہیں، مختلف نظاموں کی جو رنگینیاں اور زرق و برق نظر آتی ہے، یہ ظاہراً زرق و برق ہے، یہ ظاہراً رنگینیاں ہیں، اس میں انسانی نجات نہیں ہے. اگر انسان نجات چاہتا ہے تو اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو اپنانا پڑے گا. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ مختلف شخصیات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. آج کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.